मर्सीलेस इमारती हैं वो इस तरीके से कमजोर होती हैं, लेकिन ये एक ट्रेडिशन अगर बनती है पुलिस मुकाबले में मारने की तो उसके भी खतरनाक असरात माशरे पे पड़ सकते हैं।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बुध की रात पुलिस मुकाबले में मारा जाने वाला कलदम तंजीम लश्कर जंगवी का बानी रुकन हारून भट्टी मोमिनपुरा लाहौर में उस दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्वस था जिसके नतीजे में 25 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हुए थे। जिन अहम सरकारी और गैर सरकारी शख्सियात के कत्ल में इस शख्स के मुलव्वस होने का पुलिस कहती है उनमें DSP तारिक कंबो और उसका गार्ड, अहले सुन्नत वल जमात के लीडर मौलाना शमसुर रहमान, डॉक्टर शबीहुल हसन, शाकिर अली रिजवी एडवोकेट, बैंक मैनेजर सैयद बकार हैदर और डॉक्टर कैसर अब्बास के नाम शामिल हैं। मारूफ ड्रामा निगार असगर नदीम सैयद, TV एंकर रजा रूमी और एडवोकेट मसूद आबिद नकवी पर हमलों में भी पुलिस का कहना है कि हारून भट्टी मुलव्वस था। अफसल रहमान, उर्दू VOA लाहौर।
जी, और हम खालिद फारूकी से इब्तिदा करते हैं। खालिद फारूकी, हमारे पास जो इत्तलात हैं वो ये कि पुलिस ने भट्टी को दुबई से वापस लाया था इंटरपोल की मदद से, और बताया जा रहा है कि वो बादामी बाग में एक मलिक पार्क का इलाका है, वहाँ कुछ लोगों की शिनाख्त करने वाले थे जब ये पुलिस एनकाउंटर हुआ। कुछ मालूम है कि वो कौन से लोग थे जिनकी शिनाख्त होनी थी?
नहीं, मेरे ख्याल में ये सारी की सारी एक तरह की पुलिस स्टोरी होती है। ये हमारे यहाँ जितने पुलिस मुकाबले होते हैं उनमें से अक्सर बेशतर तो ऐसे हैं जिनमें कोई एविडेंस कोई नहीं मिलता और ना ही एक्सेस होती है मीडिया को, और उसके बाद पुलिस की तरफ से बता दिया जाता है कि ये मुकाबला हुआ। ये तो एक अलग बात है, जैसे अभी अस्करी साहब कह रहे थे कि ये शख्स जो है ये हो सकता है कि किसी कालादम तंजीम से वाकईतन इसका ताल्लुक हो, और ये हम सब जानते हैं और ये पुलिस ने इसके बारे में बताया भी है कि इन्हें पुलिस लेके आई थी दुबई से। तो यहाँ पे जो पुलिस मुकाबले होते हैं, मैंने जैसे आपको पहले अर्ज किया, इनमें से अक्सर बेशतर तो ऐसे हैं जो पुलिस स्टोरी के मुताबिक ऐसे ही होता है कि पुलिस लेके जा रही थी, रास्ते में उसी के साथ ही हमला कर देते हैं और वो लोग मारे जाते हैं, और पुलिस वाले मुकम्मल तौर पर महफूज भी रहते हैं। लेकिन ये बात हम सब के लिए तशवीश का बायस है कि पंजाब में, जिसके बारे में हमारी हुकूमत और बिलखसूस पंजाब की हुकूमत कतई तौर पे नहीं मान रही थी कि यहाँ दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं या वो जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आज ही बिल्कुल इस वाक़े के बाद, यानी ये रात वाक़या हुआ और आज एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ है यहाँ लाहौर में, और इसमें कोर कमांडर भी शरीक थे और वजीर अला शहबाज शरीफ भी उसमें उन्होंने सदारत की, बल्कि इजलास की, और DG रेंजर्स भी उसमें मौजूद थे। तो इस इजलास में फिर ये फैसला किया गया कि ये जो कालादम तंजीमें हैं इनकी सरगर्मियों को कुचल दिया जाएगा। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक तरह के ये मुख्तलिफ एक आरा चल रही हैं, कभी मिलिट्री की तरफ से ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो इंतहापसंद तंजीम दाएश है वो मौजूद है, फिर सिविल हुकूमत की तरफ से कह दिया जाता है, दफ्तर खारजा की तरफ से कहा जाता है कि हमें कोई ऐसा खतरा नहीं है। तो हमें कंट्राडिक्टरी सी एक उनकी स्टेटमेंट जो है वो नजर आती हैं। सो कंफ्यूजन का शिकार हुकूमत होती है। इस कंफ्यूजन में जब लोगों को पकड़ा जाता है, पकड़ के फिर उनको मार दिया जाता है, फिर पता चलता है कि ये फला फला वाकई में मुलव्वस था। लेकिन इस माजी में हमने देखा कि कई ऐसे लोग मारे गए जिनके बारे में ये बताया गया कि इनमें से कोई परवेज मुशर्रफ पर हमले में मुलव्वस था, कोई फला हमले में मुलव्वस था, लेकिन उसके बाद फिर ये पता चलता है कि वो लोग मौजूद हैं, अभी तक जिंदा है। तो ये सारी पुलिस की स्टोरी है, हमें इसी को लेके आगे चलना पड़ता है। इसकी इन्वेस्टिगेशन मीडिया के पास करने के लिए कोई ऐसे ठोस कोई शवाहद इस वक्त नहीं है जो मीडिया अपने तौर पर ये कहे कि ये शख्स किन किन वारदातों में मुलव्वस था। अलबत्त जो डॉक्टर अमरीकी शरीक थे, डॉक्टर वॉन जो थे, उन पर उनके हवाले से भी, अगवा के हवाले से इस पे इल्जाम था। फिर इस ग्रुप पे ये जनरल तारिक मजीद के जो दामाद हैं उनके बारे में भी, और खालिद शमीम एक हमारे जनरल जो थे उनके बेटे के अगवा की वारदातें जो थी उसमें भी, यानी इस तरह के ये कुछ मामलात थे। एक मैं आपको और इंफॉर्मेशन ये दे दूं, अभी अभी 3 दिन पहले, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी 3 दिन पहले जो पुलिस की तरफ से जो एक लेटर जारी हुआ उसमें ये कहा गया था कि गुजरात का जलालपुर जटा का इलाका है, तो उस इलाके में پولیس پہ اور فوج کے جو جوان ہیں ان پہ حملے ہو سکتے ہیں, اور اسی طرح سے اس لیٹر میں یہ کہا گیا تھا کہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان پہ بھی حملے ہو سکتے ہیں. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پنجاب میں کچھ ایسی کاروائیاں شروع ہونے والی ہیں جس کے نتیجے میں ہم آنے والے دنوں میں اس طرح کے مزید واقعات دیکھیں گے.
اچھا یہ بتائیے کہ نظر یہ آتا ہے کہ اس وقت سرکار جو ہے وہ تلی ہوئی ہے کہ لشکر جھنگوی کو ختم کرے. ہم نے پہلے دیکھا کہ ملک اسحاق اس کے جو سربراہ ہیں ان کو مارا گیا, اس پر ایک بہت زبردست ری ایکشن ہوا. آپ نے دیکھا کہ جو ہوم منسٹر ہیں شجاع خانزادہ ان کو ہلاک کیا گیا. اس وقت بتائیے کہ لشکر جھنگوی پر جو جس طرح سے سرکار نے ہاتھ رکھا ہے اس کی وجہ سے سرکاری اہلکاروں کو کس حد تک خطرہ ہے؟
دیکھیے لشکر جھنگوی پہ سرکار نے پہلے تو ہاتھ رکھا ہوا تھا, اب ان پہ ہاتھ ڈالا ہے. اب یہ ہاتھ حکومت نے ڈالا ہے یا پھر فورسز نے ڈالا ہے یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن جو آج اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں شجاع خانزادہ کے صاحبزادے جو ہیں جہانگیر خانزادہ وہ اس اجلاس میں موجود تھے. یہ انٹرسٹنگلی مطلب جو ان کی جگہ پہ الیکٹ بھی ہوئے ہیں ابھی وہ اس اجلاس میں موجود تھے. اب یہ تو ظاہر ہے کہ حکومت کو یہ فیصلہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا کہ آپ نے جو انتہا پسند تنظیمیں جو سیکیورٹی کے لیے بہت خطرہ بن رہی ہیں اور جو فرقہ واریت کے نام پہ لوگوں کو قتل کر رہی ہیں اور اس طرح کے واقعات میں ملوث ہیں وہ خواہ کسی بھی گروہ سے تعلق کیوں نہیں رکھتے, تو ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے تھی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جس شخص کو ابھی ہارون بھٹی کو جس کو مارا گیا ہے مقابلے میں یہ ان کا ڈیتھ سیل کا بندہ تھا اور یہ کوئی آخری ایک بڑا ان کا ایک عہدے دار یا کارکن ان کا تھا یا اہلکار تھا, لیکن ابھی ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا یہ کاروائیاں کس حد تک آگے بڑھتی ہیں, کیا ان میں سیریسنیس ہے.
جی جی خالد فاروقی آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت سینٹر فار سوشل جسٹس کے سربراہ پیٹر جیکب لائن پر ہیں, ان کو بھی ہم سننا چاہتے ہیں. پیٹر جیکب آپ کو خوش آمدید.
جی بہت شکریہ.
تو ہم بات کریں گے کہ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ سرکار اپنے ہی طور پر ماورائے عدالت سے اس طرح کے لوگوں کو ہلاک کر رہی ہے, اس پر ہم وکیلوں سے بھی بات کریں گے. لیکن یہ بتائیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ شیعوں کے خلاف جو تعصب وغیرہ ہے یہ ایک سوچ ہے, اس سوچ کو دور کرنے کے لیے آپ کے خیال میں اس وقت سرکار کس قسم کی کوشش کر رہی ہے؟
کئی اقدامات کیے گئے ہیں جس کو ہم نیشنل ایکشن پلان کہتے ہیں, اس کے تحت کافی اقدامات کیے گئے ہیں, ہیٹ اسپیچ پر پابندی لگائی گئی ہے, کچھ مقدمات قائم کیے گئے ہیں اور اس طرح اس سلسلے میں گرفتاریاں اور سزائیں بھی ہوئی ہیں. لیکن یہ جو ہیٹ اسپیچ ہے یقیناً اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, یہ مختلف شکلوں میں پائی جاتی ہے اور روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے. اس وجہ سے اہل تشیع کے خلاف ہو یا کسی اور مطلب فکر کے خلاف ہو ہیٹ اسپیچ یقیناً, اور ابھی آپ جو ذکر کر رہے تھے ہارون بھٹی صاحب کی ہلاکت کا اور ان کے ساتھیوں کا, یقیناً انسانی کی حقوق کی تنظیمیں ایک بڑے عرصے سے یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہیں کہ چاہے چیلنج یہ بڑا ہے اور مشکل حالات میں ہیں اور ججوں کو اور وکلا کو اور پولیس کو ان سے خطرات رہتے ہیں, لیکن رول آف لا کے بغیر اور ڈیو پروسیس آف لا کے بغیر جو ہے وہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے.
بالکل یہی بات ہم کرنا چاہتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف ہیں. محمود اشرف یہ بتائیے کہ اس سے تو ایک طرح سے نظر آتا ہے یہ ماورائے عدالت کے جو کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ کورٹیں کام نہیں کر رہی, آپ کے خیال میں یہ جو عدالتی نظام ہے وہ کس حد تک کمزور ہو جائے گا اگر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں؟
واقعہ ہوا یہ ایک بڑا جانا مانا طریقہ ہے حکومت کا کہ جب وہ کسی بھی تنظیم پر آئے تو اس طرح کے کاؤنٹر دکھائے جاتے ہیں, اور پہلے بھی اس کا کئی دفعہ ہو چکا ہے. یہ یقیناً آپ ایک نظریے سے دیکھیں تو نظام پر اظہار ہے اس حکومت کی طرف سے ہی بنانے پر, بلکہ قانون سازی کی بھی ذمہ دار ہے. تو اگر آپ اس کو اس نظریے سے دیکھیں کہ ملک میں دہشت گردی کی جو لہر آئی تھی اس کو
ختم کرنا ضروری ہے, تو اس کے لیے ایسی جو تنظیمیں جو اس میں ملوث ہیں ان کے افراد کو کیفے کردار تک پہنچنا چاہیے. تو قانون کہتا ہے کہ ان کو آپ عدالت کے کچہرے میں لائیں اور آپ جتنے بھی شہادت ہے وہ آپ پیش کریں تاکہ اس کو عدالت سزا دے, نہ کہ کوئی ماورہ عدالت طریقے سے اور ماورہ قانون طریقے سے کسی کو آپ اس طرح پیش کریں.
جی بالکل, ہم اسی پر بحث کر رہے ہیں. آپ تینوں مہمان ہمارے ساتھ رہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ لشکر جھنگوی کے ایک بانی رکن ہارون بھٹی کو لاہور پولیس نے ہلاک کر دیا. اس وقت ہمارے ساتھ خالد فاروقی ہیں, سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں, سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف ہیں, اور سینٹر فار سوشل جسٹس کے سربراہ پیٹر جیکب ہیں. اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
جی, اور اس موضوع پر ہم کچھ کالرز کو بھی سنتے ہیں. ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے مرید خان نے. جی جناب کہیے.
وعلیکم السلام. دوست کیا سیاست کر رہا ہوں. یہ کچھ جنگل کا قانون تو نہیں ہے کہ ایک آدمی کو پولیس کسٹڈی میں مار دیا جائے. میں کہتا ہوں عدالتیں کس لیے ہیں, جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, اور اگر وہ الزام لگایا جاتا ہے تو الزام ملزم اور مجرم میں بڑا فرق ہوتا ہے. اگر عدالتیں اس لیے ہیں, اگر ان کو جیل کے اندر ان کی بے شک ان کا ٹرائل کیا جائے, لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے.
اچھا, شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور کرم ایجنسی سے کال کیا ہے امان اللہ نے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم.
لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے. جی اچھا, یاسین نے کال کیا ہے. جی جناب, کہاں سے کال کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, ان کی کال ڈراپ ہوگی. اور ہمیں کال کیا ہے متین سلیمانی نے کال کیا ہے لنڈی کوٹل سے. جی جناب کہیے. متین سلیمانی لنڈی کوٹل سے. جی جی کہیے. جی 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 کہیے.
میں مہمان حضرات سے بولنا چاہتا ہوں کہ آیا ایک ایسی شخص کو جس پر کوئی اسلام ہو مسلم ہو تو خطر نہیں.
آپ کی لائن بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہمیں کال کیا ہے کامیاب بنگش نے کوہاٹ سے.
ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہم اکثر یہی دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں اسی طرح ہوتا ہے, پولیس مقابلے ہو رہے ہیں. اور آپ کو میں ایک ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ آپ پلیز جیل خانہ جات پر بھی ایک پروگرام رکھیں جو ادھر ایک.
اچھا شکریہ, شکریہ, ضرور کریں گے. خان اکبر آفریدی نے کال کیا ہے کوہاٹ سے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خالد فاروقی صاحب سے میرا ایک ہی کوشچن ہے.
جی,
خیبر پختونخوا میں, سندھ میں, بلوچستان صوبوں میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہو رہے ہیں, جاری ہیں, اور دہشت گرد کافی مارے گئے ہیں. لیکن جب بات پنجاب میں آپریشن کی آتی ہے تو حکومت پنجاب اور قومی حکومت لیت اللہ سے کام لیتا ہے. آخر آپریشن پنجاب میں نہ کرنا حکومت کے کون سے مفادات ہیں یا کمزوری ہیں؟
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. بالکل آپ کی بات سن لی ہم نے. اور اٹک سے کال کیا ہے جہاں زیب نے. جی جناب کہیے.
جی جی, میں نے میڈم, میں نے بات یہ کرنی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے حکومت جو کچھ بھی کر رہی ہے بہت اچھا کر رہی ہے حکومت, اور یہ بہت پہلے حکومت کو کر لینا چاہیے تھا. اور جو بھی لشکر بنے ہیں جو کچھ بھی بنا ہے یہ بہت غلط ہے. پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے, اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے, اور مسلمان کے نام پہ ایک ڈبہ ہے. جو بھی لشکر ہے, کوئی بھی لشکر ہے, اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا.
اچھا شکریہ آپ کی کال کرنے کا.
جی ہاں
جی. اور کالز بھی آ رہی ہیں لیکن ہمارے مہمان اس وقت لائن پر ہیں, ان سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. خالد فاروقی, آپ نے کالر کو سنا, انہوں نے آپ کا نام لیا اور سوال پوچھا کہ ہم نے دیکھا کراچی میں ایک آپریشن ہوا, اور اس کے علاوہ ضرب عزب جو ہے وہ خیبر پختونخوا فاٹا وغیرہ میں ہوا. پنجاب میں آپ کیا دیکھتے ہیں, اس قسم کا کوئی آپریشن نہیں ہوا کیوں؟
دیکھیں یہ میرے بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ جو جیسے آپریشن خیبر پختونخوا میں اور کراچی میں ہوا یہ ویسے ہی آپریشن کی پنجاب میں ضرورت تھی, اور بالخصوص ایسے علاقوں میں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردوں کی نرسریاں موجود ہیں, وہاں پہ ان کو پناہ گاہیں ان کی ہیں, وہاں پہ ان کے سہولت کار ہیں, ان کے معاونت کار ہیں. بڑے شہروں میں تو فائنانشلی ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے, لیکن چھوٹے شہروں میں جہاں پسماندگی ہے, غربت ہے, اور حالات وہاں پہ ایسے ہیں کہ لوگوں کے لیے اپنے بچوں کو خود دو وقت کی روٹی دینا مشکل ہو جاتا ہے, وہ پھر بچے ان کے حوالے ہو جاتے ہیں اور ان کو وہ لے جاتے ہیں اور ان کو اپنے اس قتل و غارت میں استعمال کرتے ہیں. یہ ہم سب جانتے ہیں اس بارے میں. تو اس کے بارے میں آپریشن تو کرنا بہت ضروری تھا, لیکن آپ ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پہ ایک جو حکومت ہے ہماری, اس پہ ایک الزام صحیح یہ ضرور لگتا رہا کہ آپ شاید مذہبی عناصر کے بارے میں اور انتہا پسند مذہبی عناصر کے بارے میں تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھتے ہیں اور رویہ رکھتے ہیں, اس لیے کہ ان کو شاید ان کے ووٹوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے. سو یہ ایک بلیم یہاں پہ رہا ہے اور لوگ یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ حکومت اس طرف نہیں آ رہی. اب بھی جو مجھے جو لگ رہا ہے, ایک تو یہ انسیڈنٹ ایک ہوا ہے, ایسے دہشت گرد تو مارے گئے ہیں, لیکن واقعتاً اگر صحیح اس کا کوئی آپریشن کرنا ہے تو باقاعدہ طور پہ حکومت کو اس بارے میں اپنا پلان واضح کرنا ہوگا, اور یہاں پہ وہ جو تمام لوگ جو ذمہ دار ہیں دہشت گردی کی کاروائیوں کے, ان کے خلاف بھرپور آپریشن, لیکن ایک ایسا آپریشن جو انصاف پر مبنی ہو, جس میں پتہ چلے کہ کوئی انتقام نہیں ہے, کوئی ناجائز لوگ نہیں مارے جا رہے, ان کے خلاف آپریشن کرنا ہوگا.
جی آپ ہمارے ساتھ رہیں. پیٹر جیکب آپ بتائیے, ہمیں پتہ ہے کہ حکومت نے بہت سارے مدرسوں پر ہاتھ رکھا ہے, لیکن یہ جو کہا گیا کہ کوئی 150 کے قریب ایسے مدرسے ہیں جن کے تعلقات بنے تھے دہشت گردوں کے ساتھ, ان کے خلاف آپ کے خیال میں سرکار جو ہے وہ واقعی کوئی ایکشن لے گی یا صرف یہ ایک دکھاوا ہے؟
میڈیا میں بہت سی باتیں ایسی ہو رہی ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پنجاب میں یہ آپریشن جو ہے وہ قدرے کورٹ ہے, اور باقی جگہوں پہ کراچی میں, بلوچستان میں, فاٹا میں یہ اوورٹ یا کھلے اور عام آپریشن ہو رہا ہے. لگتا ہے کہ یہاں پر شاید کچھ گریویٹی اس کی زیادہ تھی, جس کی وجہ سے مدارس ہوں یا ایسی تنظیمیں ہوں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ فرقہ واریت میں حصہ لیتی ہیں, وہ مسلح کاروائیاں کرتی ہیں. تو لگتا یوں ہے کہ جیسے یہاں پر کچھ آپریشن لیٹ بھی ہوا ہے اور کورٹ بھی ہو رہا ہے.
محمود اشرف آپ بتائیے, ہم نے کل آپ سے بات کرنا شروع کیا تھا اس کے بارے میں کہ تقریباً کوئی 8,000 لوگ ہیں جو اس وقت پھانسی گھاٹ پر ہیں, آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ ان کوئی ڈیو پروسیس آف لا ہوگا کہ ان کے جو کیسز ہیں اس کو گہرائی سے دیکھا جائے گا اگر اتنی تعداد میں لوگوں کو رکھا گیا ہے پھانسی کے لیے؟ جی محمود اشرف, غالباً محمود اشرف کو اس وقت جی 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 تو
بتا رہا ہوں کہ جو ڈیو پروسیس آف لا کی بات ہے, وہ ڈیو پروسیس آف لا سے گزرتے وہ ان کو ڈیتھ سینٹنسز کنفرم کرتے ہیں, جہاں تک تو عدالت کا تعلق ہے, عدالت نے اپنا کام پورا کر دیا ہے. جو ایگزیکٹو ہے یا حکومت ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ ان کو ایکسیکیوٹ کریں, وہ جب بھی وہ انہوں نے پہلے ایکسیکیوشن خود کچھ اپنے ڈر سے کچھ بین الاقوامی دباؤ سے روکے رکھی, لیکن جب اسٹارٹ کیا تو اس میں اب عدالت کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بلیک وارنٹ جاری کرے. بلیک وارنٹ بھی وہ جو سو بھی ایشو کرے انہوں نے ڈیتھ پینلٹیز جو
ہے
جو معاملات ہیں جب انہوں نے ڈیتھ پینلٹیز اسٹارٹ کی گورنمنٹ نے دینی تو وہ جو کنڈیم پرزنر ہیں ان کو ہینگ کرنا کیا گیا, تو اس میں یہ پروسیس ہے وہ گزر چکے ہیں, بس صرف حکومت کی اس میں ناہلی یا گزری شامل ہے.
اچھا جی جی آپ تینوں مہمان ہمارے ساتھ رہے ہیں, ہم باری باری کچھ کالرز کو لیتے ہیں اور اگلے 5-6 منٹ تک گفتگو کریں گے. ہمیں کال کیا تھا مقصود شاہ نے ہری پور سے, محبوب نے لیا سے, اور اس وقت ہولڈ پہ ہیں سرگودا سے غلام اللہ. جی جناب کہیے. سرگودا سے غلام. جی 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 کہیے کہیے.
ہلو.
جی جی ہلو کہیے. غلام اللہ سرگودا سے.
سرگودا سے غلام اللہ بول رہا ہوں. یہ جو آپ دہشت گردی کے بارے میں بات کر رہے ہیں,
جی جی ہاں جی
یہ نہیں کہ صرف مدرسوں میں دہشت گرد ہیں، یہ ہر جگہ پر دہشت گرد موجود ہیں.
جی بالکل، شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ایک اور کالر ہیں ہری پور سے، ہمیں کال کیا ہے مقصود شاہ نے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام. جی کہیے.
ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پنجاب میں آپریشن کیا جائے، جس طرح آج ایکسپریس کی ایک ہیڈنگ تھی کہ عوام کو حکومت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا. بس
اچھا شکریہ. خالد فاروقی، جانے سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے علم میں ہیں، آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ شجاع خانزادہ کے جو ہیں بیٹے وہ اس میٹنگ میں موجود تھے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ لشکر جھنگوی کے ہارون بھٹی کو ہلاک کیا جائے گا، لیکن ہم نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا کہ ان کی جگہ پر، یعنی کہ شجاع خانزادہ کی جگہ پر کوئی آیا ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟
نہیں، یہ جس کمیٹی جس اجلاس میں موجود تھے اس اجلاس میں کسی کو مارنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا.
جی.
یہ تو واقعہ کل ہوا تھا.
جی.
ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوا ہے جس میں وزیر اعلیٰ موجود تھے اور کور کمانڈر لاہور اور ڈی جی رینجرز موجود تھے، جس میں خانزادہ بھی موجود تھے. جو ان کی جگہ پہ، دیکھیے وزیر داخلہ، آپ نے کہا کہ کیوں نہیں ابھی تک کسی کو بنایا گیا، تو یہ جب شجاع خانزادہ یہاں وزیر داخلہ تھے تب بھی ایک کوشچن تھا کہ کیا وہ فل فلیج وزیر داخلہ ہیں، کیا معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اکثر اختیارات جو ہیں اور اکثر وزارتیں جو ہیں ان کے جو اختیارات کا ارتکاز ہے وہ سی ایم تک رہتا ہے یا پرائم منسٹر تک رہتا ہے. یہ ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے، اور بالخصوص وہ پارٹیاں جن کی اکثریت ہے اسمبلیوں میں وہ اپنے وزراء کو اتنی اہمیت نہیں دیتی، اور بعض وزراء کے نام تک، محکموں کے وزراء کے نام تک لوگ نہیں جانتے. سو تمام لوگوں کی نظر جو ہوتی ہے اپنے جو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کی طرف ہوتی ہے. سو اس میں تو تب پہلے بھی نہیں تھے، اب یہ بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پہ اختیارات کے ساتھ جتنی کیبنٹ ہو اس میں تمام وزراء کو، خواہ وہ قانون سے متعلق ہو یا انصاف سے متعلق ہو یا سیکیورٹی سے متعلق ہو یا روڈ ایشوز سے متعلق ہو، کسی بھی معاملے میں وزراء کو اختیارات دیے جائیں اور باقاعدہ طور پہ نامینیٹ کیا جائے. پاکستان جیسا ملک تو آپ جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں، اور ہمارے لیے بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے تو یہاں پہ اپنا وزیر خارجہ ابھی تک نہیں بنایا. ایک ایسا ملک جو ہر جگہ چیلنجز کا مقابلہ کر رہا ہے اور اس کو پرابلمز ہیں، وہاں پہ جب وزیر خارجہ نہیں ہوگا تو ہم وزیر داخلہ کس طرح سے ہم سمجھیں گے کہ کوئی ہے، اور ہے اگر تو اس کو کتنا اختیار ہے. تو اس نے ہماری حکومت کو باقاعدہ طور پہ اپنا کام جو ہے محض اپنے تک سی ایم کو یا پی ایم کو نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اپنے عہدے، اپنے جو اختیارات ہیں ان کو آگے تقسیم کرنا چاہیے.
اچھا،
خصوص
جی جی،
سیکیورٹی کے حوالے سے آپریشن شروع ہونے والا ہے یا کرنا چاہتی ہے حکومت، تو یہاں پہ وزیر داخلہ ہونا چاہیے اور اختیارات والا ہونا چاہیے.
محمود اشرف، جانے سے پہلے ذرا اگر آپ تبصرہ کرنا چاہیں اس پر. ہم تو جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ فوجی عدالتوں کو کام کرنا چاہیے، اس کو جسے کہتے ہیں ایک کور دے دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 2017 تک کورٹوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس پر کوئی کام ہو رہا ہے؟
دیکھیے جی، تو جو ابھی چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، انہوں نے تو موجودہ جو جوڈیشل سسٹم ہے اس پر اپنے بہت اظہار کیا ہے، حالانکہ کی بات نہیں ہے، اور یقیناً کچھ چیز ایسے ہیں جس میں کام کی ضرورت ہے پروسیکیوشن کی طرف سے بھی اور کورٹ کی طرف سے بھی. وٹنسز پیش کرنا، چلان کا عدالت میں سبمٹ کرنا، ایویڈینس کو کلیکٹ کرنا، یہ سارے جو امر ہیں ان کو یقیناً دیکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے، اور اگر ان کو بہتر نہیں کیا جائے گا تو نہ جوڈیشل سسٹم بہتر ہوگا، اور اگر جوڈیشل سسٹم بہتر نہیں ہوگا تو بہت سارے جو ایسے معاملات ہیں اسے اٹھاتے رہیں گے کہ جن کے لیے جو حکومت ہے اس کو ماورائے عدالت اور ماورائے قانون جو ہے وہ اسی طرح ایلیمینیشن کرنی پڑے گی.
بالکل. بس ایک منٹ ہے اور ہمارے پاس ایک اور کالر ہے، آزاد کشمیر سے کال کیا ہے شرجیل نے. جی جناب کہیے. شرجیل آزاد کشمیر سے.
ان کے لیے بھی کچھ قانون ہونا چاہیے.
کن کے لیے؟
ان کو بھی کچھ پکڑنا چاہیے، ان کو سب سے زیادہ تو کھانے والے ہی ہیں.
کن کو؟
یہ جو رشوت کھاتے ہیں اداروں میں.
جی 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 بہت شکریہ. ہم اس جی ننکانہ صاحب سے ایک کالر ہیں. جی جناب بہت مختصر کہیے.
یہ کریشن کے مطلب بات ہو رہی ہے, کریشن ہو رہی ہے ساٹھ سال سے, یہ کیا کورٹ کی بات کا معاملہ کرے گا؟ صحیح,
ہم ابھی کرپشن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی اور سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف. پیٹر جیکب چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, اس وقت ایک بریک لیتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ نادرا, جو کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شناختی کارڈز بناتا ہے, وہاں سے اطلاعات آئی ہیں کہ کوئی 100,000 کارڈز ہیں جو جعلی پائے گئے ہیں, اور اس سلسلے میں کوئی 200 ملازمین کو نکالا گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافی ہیں راشد کرار, جو کہ ٹی وی کو کے لیے کوریج کرتے ہیں, اور ہم ان سے ابتدا کرتے ہیں. راشد کرار آپ کو خوش آمدید. جی راشد کرار.
جی جی میں آپ کو سن رہا ہوں.
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے, مطلب سننے والوں کو یہ بتائیے کہ یہ انکشاف کیسے ہوا؟ یہ تو بہت بڑا فراڈ ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے کوئی 200 ملازمین کو نوکری سے نکال دیا ہے بدعنوانی کے تحت, اور 100,000 جو ہیں کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئیڈینٹیٹی کارڈز کو روک دیا ہے. یہ ان باتوں کا پتہ کیسے چلا؟
جی دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ نادرا جو ہے صرف این آئی سی ہی نہیں بناتا, بلکہ پاکستانیوں کا جو ڈیٹا بیس ہے تمام پاکستانیوں کا, اس کو بھی مینٹین کرتا ہے. تو جو بدعنوانی کی جہاں تک بات ہے, یہ 200 جو افراد کو نکالا گیا ہے نوکریوں سے, یہ وہ لوگ تھے جو کانٹریکٹ پر نادرا میں ملازم تھے, ان کے ایکسٹینشن نہیں کی گئی. سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر لیجئے کہ یہ جو افراد ہیں یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ بدعنوانیوں میں ملوث نہیں تھے. ان میں سے تقریباً 71 افراد جو ہیں جو نوکریوں سے برخاست کیا گیا ہے وہ بدعنوانیوں میں ملوث پائے گئے تھے, جو مختلف نوعیت کی تھیں, جن میں سب سے زیادہ اگر ہم بات کریں تو غیر ملکی جو ہیں ان کے این آئی سی کارڈ پاکستانی بنا کر دینے کے حوالے سے تھی, جس کی تحقیقات باقاعدہ ایف آئی اے کی بھی ایف آئی اے کی جانب سے بھی کی تھی. یہ تحقیقات ایف آئی اے کراچی زون, ایف آئی اے اسلام آباد زون, اور ایف آئی اے لاہور زون کی جانب سے کی گئی تھی, جس کے بعد وزارت داخلہ کے ایف آئی اے بھی اور نادرا بھی وزارت داخلہ کے انڈر میں آتا ہے. تو وزارت داخلہ کو ایف آئی اے نے بڑی تفصیلی رپورٹ بنا کر دی تھی, باقاعدہ طریقہ کار بتایا تھا کہ نادرا کس طرح, نادرا کے جو ملازمین ہیں وہ خاص طور پر افغانی, بنگالیز, برمی, اور کچھ وارداتوں میں یہ چیز بھی سامنے آئی تھی کہ بھارتی شہریوں کو بھی پاکستانی شناختی کارڈ بنا دیے گئے, جس کے لیے طریقہ کار جو ہے ایف آئی اے نے اپنی انکوائری میں بتایا تھا وہ یہ تھا کہ جو پاکستانی فیملیز ہیں جو برسوں سے یہاں مقیم ہیں, ان کی فیملیز کی جو ٹری ہوتی ہے اس کے اندر ان غیر ملکیوں کو شامل کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, جو میری فیملی کی ٹری ہے اس میں کسی بھی بھارتی, سب سے زیادہ افغانی یا بنگالیز کو جو میرا بھائی یا بہن بنا کر اس کا این آئی سی کارڈ, اس کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ مینٹین کر دیا جاتا تھا. جس کے بعد یہ تمام تر جب انکوائریز مکمل ہوئی, جس میں کراچی سے ایف آئی اے نے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر عبد القدیر جس کا نام تھا اس کو باقاعدہ گرفتار کیا تھا, اس نے تمام تر اپنی تحقیقات میں اس چیز کو بتایا تھا کہ کس کس طریقے سے وہ جعلی شناختی کارڈ بناتے ہیں. جی
راشد قرار, یہ بتائیے کہ کیا کوئی سوچا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے تھے کہ ان کو ملک سے باہر بھیجا جائے, ان کو در بدر کیا, یعنی ان کو ملک بدر کیا جائے, اس پر کچھ غور ہو رہا ہے؟
جی دیکھیں جن کو جن لوگوں نے بنوائے تھے ان کا ڈیٹا بیس باقاعدہ جب پکڑا گیا اس میں سے ایف آئی اے کراچی کی ڈیٹیل میرے پاس مکمل ہیں، جن میں سے تقریباً 45 افراد کو باقاعدہ گرفتار کر کے ان کو پاکستان کی مختلف جیلوں میں رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ لاہور کا جو ڈیٹا ہے اس میں تقریباً 11 افراد ہیں جو افغانی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا. اسلام آباد سے 7 افراد ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ وہ افراد ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستانی فیملیز کی ٹری میں شامل ہو کر پاکستانی بن گئے تھے. کراچی میں اس حوالے سے تحقیقات کا دائرہ بڑا وسیع کیا گیا ایف آئی اے کی جانب سے. ایف آئی اے کے جانب سے نادرہ حکام ہیں ان کو باقاعدہ اس طرح سے لیٹرز لکھے گئے ہیں کہ پاکستانی جو فیملیز کے اراکین ہیں ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ باہر جا چکے ہیں، تو ان کی فیملی ٹری میں بھی جو ہے غیر ملکیوں کو شامل کیا جا رہا ہے. یہ ایک ایسا سنگین جرم تھا جو پہلی بار ایف آئی اے کی جانب سے بے نقاب کیا گیا، اور اس میں جو ساتھ ایف آئی اے نے نادرہ کے ساتھ ہی پاسپورٹ جو ہے پاکستانی پاسپورٹ حکام پاسپورٹ کراچی کا جو سیل ہے اس پر بھی ایف آئی اے کی جانب سے چھاپہ مارا گیا. تقریباً ان کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سمیت 3 افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، باقاعدہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے. اب سب سے بڑی جو صورتحال یہاں پر پیش آئی ہے کہ جن 200 افراد کو آپ نے بھی نکالنے کی بات کی، جن میں سے 71 افراد وہ ہیں جو بدعنوانیوں میں ملوث تھے، تو ان کے خلاف اب تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. صرف اور صرف ان کو نوکریوں سے برخاست کر کر یہ ایک ایسا کارنامہ کیا گیا جو یقیناً آگے آنے والوں کے لیے ایک ایسی راہ متعین کرے گا کہ وہ مزید کچھ کرپشن کر سکتے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ نوکریوں سے جانے کا ڈر ہوگا، کوئی گرفتاری کا یا ان کے خلاف کوئی اور ایکشن کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن افراد کو نکالا گیا ان کے خلاف باقاعدہ ایف آئی آر درج ہوتی، ان کے خلاف باقاعدہ مقدمات درج ہوتے، پھر کچھ لوگوں میں خوف پیدا ہوتا.
جی لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ جس حد تک ملک میں بدعنوانی ہے تو یہ چیز تو ایک عام سمجھ جاتی ہوگی. بہر کیف پیٹر جیکب، آپ اگر تبصرہ کرنا چاہیں کہ یہ جو ایکشن لیا گیا ہے آپ کے خیال میں یہ ملک میں جرم کو روکنے کے لیے کس حد تک مؤثر ثابت ہوگا؟
ہاں یہ بڑی حیران کن خبر ہے، خاص طور پر اس حوالے سے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ نادرہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن چند دن پہلے وزارت داخلہ کی طرف سے ایک فورن پالیسی بیان دے دیا گیا تھا کہ مختلف ممالک کی طرف سے جن پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے وہ اصل میں پاکستانی نہیں ہے اور وہ اسے چیک کیا گیا. اب ثابت یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اپنے ریکارڈ میں ایسے غیر ملکی جو ہیں وہ ہمارے شہریت لے چکے ہیں نادرہ کے ذریعے سے، جن کو ہم خود نہیں جانتے تھے. تو اس لحاظ سے یہ بڑی حیران کن اور بڑی مایوس کن خبر ہے.
جی جی بالکل. ہمارے پاس کوئی کالرز ہیں اس وقت؟ اچھا کچھ کالز آ رہی ہیں، ڈراپ ہو رہی ہیں. راشد قرار، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس کے بارے میں؟
بالکل، یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جن لوگوں کو پاکستانی فیملیز کے رکین کا فیملی ممبر ظاہر کیا گیا ان میں 11 افراد کے بارے میں ایف آئی اے نے باقاعدہ تحقیقات کر لی تھی کہ یہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، اور یہ کون افراد ہیں، کون میرا بھائی یا میرے بہن بن چکا ہے مجھے نہیں معلوم. باہر جا کر اگر وہ کسی دہشت گردی کی واردات میں کوئی پایا جاتا ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی غیر قانونی سرگرمی میں پایا جاتا ہے تو اس ساری کی ساری بدنامی جو ہے پاکستان کے اوپر آ سکتی ہے. یہ ایک ایسا جو ہے سسٹم ہے، ایک ایسا نیٹ ورک ہے جس کو اگر فوری طور پر پکڑ کر اس کو کیسے کردار تک نہیں پہنچایا گیا تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بدنامی کا باعث بن سکتا ہے.
راشد قرار، آپ کے علم میں ہے کہ سمز کے حوالے سے بھی کافی پیش رفت کی گئی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ جن کے پاس 4-4, 5-5 سمز تھے اب ان کو روک دیا گیا ہے. آپ کے خیال میں یہ جو نادرہ کا ایکشن ہے اس سے سمز کو سٹریم لائن کرنے میں آسانی ہوگی؟
یہ دیکھیے سمس کا جہاں تک پرابلم ہے وہ پی ٹی اے کی حد میں آتا ہے، تو پی ٹی اے کی جو حدود ہے وہ نادرہ کی حدود سے ان میں دونوں میں کافی اختلافات پائے جاتے ہیں. نادرہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف جو شخص اگر کوئی سم لیتا ہے تو وہ اس کی صرف ویریفیکیشن کر سکتا ہے. سم اگر میں فرض کریں اگر میں کوئی 4-5 سمیں اپنے پاس رکھتا ہوں تو نادرہ میری ویریفیکیشن کر سکتا ہے کہ میرے پاس فلاں فلاں سمیں ہیں. تاہم ان کو بند کرنا یا ان کے اوپر کوئی ایکشن لینا یہ پی ٹی اے کا کام ہے. پی ٹی اے اپنا کام تقریباً شروع میں جب تک اس حوالے سے مہم چلائی گئی وزارت داخلہ کی جانب سے تو اس کے بعد تو پی ٹی اے نے کافی حد تک کام کیا. جو 1 سے زائد 4 سے زائد کسی کے پاس سمیں تھی ان کو بلاکس کیا گیا. تاہم اس کے بعد سے یہ سلسلہ ایک بار پھر جو ہے وہ ختم ہو گیا اور آپ پھر آپ چاہے 10 سیمیں لے سکتے ہیں. اس بات سے اندازہ لگائیں کہ سم فری ہے 50 روپے کا, اس پہ ایزی لوڈ کرانے کے اوپر 500 منٹس جو ہے وہ فری دیے جاتے ہیں. یہ کیسا جو انعام کا لالچ دیا جا رہا ہے شہریوں کو, جس کے وجہ سے شہری جو ایک سے زائد سیمیں لیتے ہیں. میں فری میں سم لیتا ہوں, اس میں 50 روپے کا بیلنس لوڈ کرواتا ہوں, اس کے بعد 500 منٹس مجھے فری ملتے ہیں مختلف نیٹ ورکس کے, تو میں وہ 500 منٹس یوز کرنے کے بعد دوبارہ پھر کوئی سم لے سکتا ہوں. تو ان سمس کو بلاک کرنے کا اب تک کوئی سسٹم وضاح نہیں کیا گیا. شروع میں ابتدائی طور پر 1 سے 1.5 سال قبل جب مہم شروع کی گئی تو اس وقت اس پر سختی کی گئی, اس وقت سمیں بلاک کی گئی. تاہم اب جس طرح معمول کے مطابق 1 سے 1.5 سال پہلے تک یہ سیموں کا سلسلہ چل رہا تھا, وہی سلسلہ اب بھی کنٹینیو ہے.
اچھا جی, ہمیں کچھ کالز آ رہی ہیں, کچھ لوگ ہیں جو کہ سوال کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی ہم لیتے ہیں. جی اچھا پیٹر جیکب, اگر آپ اس حوالے سے کچھ بتانا چاہیں, آپ کے خیال میں اس سمز کا جو معاملہ ہے اس کو زیادہ مضبوط کیسے بنایا جا سکتا ہے؟
جی, اس بارے میں میری معلومات بہت کم ہیں, لیکن یقیناً یہ بات درست ہے کہ جس طرح سے یہ اتنی آسانی اور سستی سمز مل رہی تھی, اس سے ٹیررزم اور اس طرح کے جو جرائم ہیں اس میں اضافے کا یقیناً بہت بڑا اندیشہ ہو سکتا تھا. لہٰذا ان کو محدود کرنا اور ان کی نگرانی کرنا یہ ایک حد تک ضروری ہوگا.
جی جی,
جب تک کسی کی لائف پرائیویسی کا جو حق ہے وہ نہیں متاثر کرتا.
جی, کچھ ابھی کالز آئی ہیں. تالا گنگ سے ہمیں کال کیا ہے اقبال نے. جی جناب, بہت مختصر کہیے.
السلام علیکم جناب, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سکینڈل یہ پکڑا ہے, یہ تو خیر ہے پرانا, ہمیں پتہ تھا. اب ان یہ جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے یا آگے پیچھے ہو رہی ہے, یہ ان کی وجہ سے ہو رہی ہے. خدا را یہ حکومت سے میری اپیل ہے آپ کی وساطت سے کہ ان لوگوں کو وہی ان کیس ان کے اوپر بھی بنائیں, یہ جیسے دہشت گردوں کے اوپر بنائے جاتے ہیں. ان کی وجہ سے ہمارے ملک کا نام بدنام ہو رہا ہے, ہماری قوم کا نام بدنام ہو رہا ہے, اسلام کا نام بدنام ہو رہا ہے. تو یہ خدا را میں وزیر داخلہ صاحب سے, صدر صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو ویسے ڈسمس نہ کریں. یہ تو پھر کل 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ روپے دے کر پھر وہ یہ سروس پہ کسی اور پہ بحال ہو جائیں گے.
بہت شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے ابراہیم نے پشاور سے. اچھا, ان کی کال ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر ہیں, جی ان کو تھرو کر دیتے ہیں. عمیر نے کال کیا ہے. جی کہاں سے کال کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟
میں ہیلو عمیر بات کر رہا ہوں, یہ احمد پور شرکیہ سے.
اچھا جی,
میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کہتے ہیں دہشت گردی سیموں کی وجہ سے ہو رہی ہے. دہشت گرد اتنے اسٹرانگ کہاں سے ہو گئے ہیں, ان کے پاس اتنے وسائل کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ جہاں جس ملک میں آپ بیٹھ کے چلا رہی ہیں ٹرانسمیشن, یہی لوگ سارا کچھ داعش کو بھی یہی سپورٹ کر رہے ہیں. طالبان بھی پہلے انہوں نے ہی بنائے تھے.
آپ کے علم میں ہے کہ معاملہ تو بہت ہی پیچیدہ ہے.
ختم ہو گئے.
جی جی, آپ کے علم میں ہے یہ معاملہ بہت ہی
بینیفٹ ختم ہو گئے. تو آج وہی سارا کچھ دہشت گردی بھی کر رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں.
جی
میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جو لوگ اس کام میں انوالو ہیں بہت غریب ہیں, ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, وہ جا کے کیا دہشت گردی کریں, کس پہ اٹیک کریں گے یا کچھ کریں گے؟ یہ آپ کے بڑے اسی امریکہ سے پیدا کیے ہوئے ہیں سارا کچھ.
جی شکریہ آپ کے کال کرنے کا. راشد قرار, جانے سے پہلے اگر آپ اس پہ ذرا تبصرہ کرنا چاہیں, آپ کے علم میں ہے کہ دنیا بھر میں کہا جاتا ہے امریکہ کو دوش دیا جاتا ہے, لیکن پاکستان نے دہشت گردی سے بہت نقصان اٹھایا. اس وقت ملک کے اندر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, جو مفاد پرست لوگ ہیں ان کو علیحدہ کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں, اس کو عوام کتنا سراہتی ہے؟
جی دیکھیں, جہاں تک دہشت گردی اور امریکہ کا تعلق ہے تو میں اس حوالے سے جو پرسنلی اپنی رائے وہ یہ دیتا ہوں کہ جو بھی میرے دوست احباب کا ایک حلقہ ہے تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ امریکہ کی جہاں تک دہشت گردی کا معاملہ ہے تو امریکہ نے پاکستان میں جتنی انویسٹمنٹ ایجوکیشن کے معاملے میں, ریفارمز کے معاملے میں کی ہوئی ہے, تو اتنی انویسٹمنٹ کبھی کسی ملک نے نہیں کی. سب سے بڑا پرابلم یہاں پر یہ آتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ کی جانب سے کبھی بھی پاکستان میں اپنے لیے رائے ہموار کرنے کے لیے کوئی مہم نہیں چلائی گئی. کوئی جو بھی چھوٹی موٹی مہم امریکن کونسلیٹ کی جانب سے کراچی کونسلیٹ کی جانب سے ہم نے یہاں پر دیکھی وہ مختصر جب بعض کئی مخصوص علاقوں کے حوالے سے ہوتی ہیں ان کے حوالے سے مہم چلائی جاتی ہے. ایک بڑے پیمانے پر اگر ہم دیکھیں جو ایک رائے ہموار جیسے بھی ایک کالر نے بھی بات کی بہت غریب لوگ ہوتے ہیں تو ان علاقوں میں جو بہت زیادہ پسماندہ علاقے ہیں وہاں تک ابھی تک امریکنز کی جو ہے وہ ہے مہم دہشت گردی یا اپنے حوالے سے جو ایک منفی رائے ان کے حوالے سے قائم کی جاتی ہے اس حوالے سے ان علاقوں تک ان کی مہم نہیں چلائی گئی. ابھی کچھ حال میں بھی ایک امریکن کونسلر کے پروگرام میں گیا تھا, ان کا انگلش لینگویج کے حوالے سے انہوں نے ایک پروگرام ڈیولپ کیا تھا جس کے بعد کچھ لوگوں کو وہ امریکہ بھی لے کے گئے تھے. تو اس حوالے سے وہ مخصوص ایک حلقہ احباب ہے, مخصوص اسکولز ہیں جن کو وہ فالو کرتے ہیں, انہیں کی وجہ سے شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک منفی رائے ہے پورے پاکستان میں یا پاکستان کے کچھ علاقوں میں یا کچھ بستیوں میں وہ کلیئر نہیں ہو پاتی. اگر اس طرف توجہ دی جائے, اس حوالے سے ایک آگاہی دی جائے کہ امریکن گورنمنٹ کی جانب سے اگر پاکستان میں اتنی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے, اتنی ریفارمس کی جاتی ہے, امن و امان کی بات کی جاتی ہے, تو وہ کیوں کر کے جو ہے وہ دہشت گردی کو سپورٹ کرے گا. جو گورنمنٹ لیول کے بڑے بڑے معاملات ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے حوالے سے پاکستان گورنمنٹ یا امریکن گورنمنٹ کیا معاملہ طے کرتی ہے. تاہم ایک جو منفی رائے سب سے زیادہ پائی جاتی ہے کہ امریکن جو ہیں وہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں یا پاکستان میں جو بھی سپورٹ کرتے ہیں, اس رائے کو ختم کرنے کے لیے جو ہے باقاعدہ ایک مہم اگر امریکن گورنمنٹ کی طرف سے یا کونسلیٹ کی طرف سے سفارت خانے کی جانب سے چلائی جائے, اس پوائنٹ کر کے جن علاقوں میں بہت زیادہ منفی رائے کی جاتی ہے ان علاقوں کو فوکس کر کے کیا جائے, تو یہ بہت ایک اچھے اس کے نتائج مل سکتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے سیاسی تجزیہ کار جو ایک ٹی وی چینل کے لیے رپورٹ کرتے ہیں راشد کرار, اور ان کے ساتھ سینٹر فار سوشل جسٹس کے سربراہ پیٹر جیکب. آپ حضرات کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ سٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن سب میں میں اور آپ کہاں ہیں جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ آج پاکستان کی دفتر خارجہ نے ایک بیان دیا ہے کہ انہیں اسلامی شدت پسندی کے بارے میں بڑی تشویش ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا کہ ہم یہ رپورٹ چلا سکیں, لیکن اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں امریکہ میں سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ریحانہ لطیف ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں مشتاق مہر جو مڈل ایسٹ میں ایمبیسڈر رہ چکے ہیں. اور ہم ابتدا کرتے ہیں مشتاق مہر سے. مہر صاحب, آپ کو خوش آمدید.
جی بہت مہربانی, کہیے.
تو اس وقت ہمارے کالرز جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا دخل ہے دنیا میں دہشت گردی پھیلانے میں. اب ہم جانتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ بہت پیچیدہ ہو گئے ہیں, اور اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے ساری دنیا کو وہ داعش سے آتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ بھی ان سے خوفزدہ ہو گئے ہیں. کچھ بتائیے کہ مشرق وسطی سے یہ تنظیم کیسے نکلی اور اس وقت پوری دنیا کے لیے کیوں کر خطرہ بن گئی ہے.
یہ جو نئی سنچری شروع ہوئی ہے تو اس میں جو اسلامک ورڈ تھا, اسلامک بلاک تھا, اس میں پولیٹیکل ڈس انٹیگریشن شروع ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ملکوں کی تقسیم ہوئی تھی, باؤنڈریز بنے تھے, نئے ملک آئے تھے, تو وہ ملک کچھ اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکے اور بہت انٹرنل ان میں ڈیفیکلٹیز ہوئی, اور پھر اسرائیل کا ایک ایلیمنٹ آیا, پھر مسلمان ملکوں میں آپس میں جنگ ہوئی جیسے عراق اور ایران میں ہوئی, عراق اور کویت میں ہوئی, اب سیریا جھگڑا ہو رہا ہے, اور یمن اور سعودی عربیہ میں جھگڑا ہوا ہے. پھر چینجز بہت آئی ہیں, ٹیکنالوجی میں آئی ہیں, اکانومی میں آئی ہیں, تو یہ تمام فیکٹرز جو ہیں وہ ایک جو مڈل ایسٹ ہے اور اسلامک ورلڈ ہے اس میں بہت ٹربولنس اور بہت ایجیٹیشن لے کر آیا ہے, ये एजिटेशन जो है इसकी बहुत सी फॉर्मेट्स है। अमेरिका उसमें एक एक्टर है, क्योंकि अमेरिका ने कुछ ऐसे एक्शन किए हैं जिससे ये चीजें एजिटेट हुई हैं, जैसे सबसे पहले इराक पे हमला हुआ, फिर लीबिया की हुकूमत को डिसमेंटल किया गया, फिर अफगानिस्तान पे हुआ, अब सीरिया पे वो एडवेंचर कर रहे हैं, फिर वो सऊदी को मदद कर रहे हैं यमन के खिलाफ। तो ये तमाम चीजें जो है, फलस्तीन का मसला जो कि बहुत पुराना मसला है, अमेरिका को मेन प्रिंसिपल एक्टर समझा गया, लेकिन अमेरिका के अलावा बहुत सी वजूहत हैं जिसमें जो स्टेबल और सिक्योर मुल्क थे, इंडोनेशिया उसमें था, पाकिस्तान उसमें था, इजिप्ट उसमें था, सूडान उसमें था, वो कंट्रीज भी आ गई हैं, उनमें भी डिस्टर्बेंस हुई है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बयान दिया है, ये हाफ ट्रूथ है। हाफ ट्रूथ ये है कि इस्लामिक वर्ल्ड ने वक्त के धारे के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया, ओपन अप नहीं किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं की, सोशल जस्टिस नहीं लेकर आए, डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस नहीं लेकर आए, पॉलिटिकल निजाम नहीं बदला, और दुनिया के जो रस्म और रिवाज थे उनके साथ अपने आप को अट्यून नहीं किया। तो ये तमाम फैक्टर्स इकट्ठे हुए हैं और उसका परिणाम अब आप देख रहे हैं।
जी, इस वक्त हम अमेरिका लौटते हैं, जहां से हमें ज्वाइन किया है साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर रेहाना लतीफ ने। डॉक्टर रेहाना, आपको खुशामदीद।
खुशामदीद जी।
इस वक्त आप जानती हैं कि आज छुट्टी का दिन है, थैंक्सगिविंग है यहां अमेरिका में, और पूरे मुल्क में सिक्योरिटी टाइट है। आप क्या देखती हैं कि इस वक्त इस मुल्क में, अमरीका में, लोगों को सबसे ज्यादा खतरा किस बात का है जिसकी वजह से सिक्योरिटी को इतना बढ़ाया गया है तमाम शहरों में?
असल में चक्कर ये है कि जब पेरिस में अटैक्स हुए तो वो कोई प्रिपेयर नहीं था, तो इतने ज्यादा जगहों पे छोटे छोटे अटैक हुए और लोग मरे, तो अब ये थैंक्सगिविंग जो है ये सबसे बड़ा इनका इवेंट है जहाँ लोग जो है अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, अपने खानदानों से मिलते हैं, चीजें करते हैं, परेडें होती हैं। एज अ रिजल्ट ये होता है कि लोग जो हैं वो काफी मुआजुमे में होते हैं, और उसका असर ये है कि लोग जो हैं उनके दिल में ये दहशत है कि अगर हम किसी बड़े मुआजुमे में जाएंगे तो वहां पे ऐसा ब्लास्ट होगा तो मरने के इम्कान बहुत ज्यादा है। एक तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसका ये है कि लोग जो है उस बातों से डरे हुए हैं। दूसरी तरफ ये चक्कर है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी है, पुलिस को बढ़ा दिया है, हर चीज को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से लोग जो है वो थोड़ा बहुत तो उनके दिल से डर निकलता है, क्योंकि ये कौम ऐसी नहीं है कि वो डर के घर में बैठी रहेगी। ये फर्स्ट हैंड लेंगे कि हाँ ठीक है, तुम जो तुम्हें करना है, तुम हमको दहशत से डरा नहीं सकते, तुम हमें पीछे हटा नहीं सकते, जो हमारे फजाइल हैं, जो हमारे रूल्स हैं, जो हमारी सिक्योरिटीज हैं, जो हमारे फ्रीडम्स हैं, हम उनको अपना यूज करेंगे। तो चक्कर ये है कि ये चीज जो है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस जो है, ये मैं ये समझती हूँ कि अमेरिका जो है उसने काफी अग्रेशन और उसका मुहाजरा किया है कि काफी जगहों पे अग्रेशन नोट की जाती है, काफी जगहों पे सब कुछ होता है, लेकिन अमेरिका ने किसी मुल्क में भी जाके ऐसे नहीं किया कि वहां जाके उनको अपना बना, जैसे ब्रिटिश ने या फ्रेंच ने किया कि जाके मुल्क को कब्जा कर रहे।
जी, डॉक्टर रेहाना और मुश्ताक महर साहब, आप दोनों हमारे साथ रहे हैं क्योंकि हमें कुछ लोगों ने कॉल किया है और उनको भी हम सुनना चाहेंगे इस मौके पे। देर से कॉल किया है लियाकतुल मुल्क ने। जी जनाब, कहिए।
मोहतरमा, ये हमारे वजीर दाखिला साहब ने जो कुछ कहा है और जो तशवीश और जिन खदशात का इजहार किया है और या जो उसकी दिल की बात कही है कि अमन होनी चाहिए और ये बदअमनी फैल रही है, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा है। और मैं ये कहूँगा कि इसमें सबसे बड़ा किरदार अमन के बहाली में अमेरिका और उसके इत्तेहादी 65 ममालिक अदा कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। हमारे पास वक्त कम होता है, लंडी कोटल चलते हैं जहाँ से मुजाहिदुल्ला कुछ कहना चाहते हैं। जी जनाब, कहिए।
मैं हाजिर मुश्ताक महर साहब से पूछ रहा हूँ,
کی ابھی تک آپ نے اور پوری امریکہ نے ڈیفینیشن نہیں کی ہے دہشت گردی کی. اس میں تو بہت ممالک آتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی وہ امریکہ میں دہشت گردوں کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے, جتنی میرے حیث میں اور تجربہ کے مشاہدات کے مطابق یہ اور بڑھتی جائے گی. فار ایگزامپل فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے, افغانستان کو تباہ کیا گیا, عراق کو تباہ کیا گیا, شام کو تباہ کیا گیا.
آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ دہشت گردی عالمی ہے. بالکل آپ کا نقطہ ابھی اٹھاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے محمد شفیع نے چترال سے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم, شفیع چترال بونی. سوال میرا آپ کے مہمانوں سے یہ کروں گا کہ اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے دہشت گردی کے یہ امریکہ کے اوپر ہے, کیونکہ آج تک امریکہ اس بات کو پتہ کرنے میں ناکام رہا ہے کہ ہتھیار ان لوگوں کے لیے, ان کے لیے خوراک, ان کے لیے رہائش یہ کیسے کرتے ہیں. ابھی تک یہ ناکام رہا اور یہ تمام تر ذمہ داری جو ہے یہ تھندار جو ہے امریکہ بنا ہوا اس پر عائد ہوتا ہے. بہت شکریہ.
اور ہمیں کال کیا ہے جلیل احمد نے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان سے. جی جناب کہیے.
دیکھو بات یہ ہے کہ امریکہ کے اوپر جو دوش لگا رہے ہیں, امریکہ ایک پلیٹ فارم پہ سب کو جمع کر رہا ہے, ان کو کیا دکھ ہو رہا ہے.
اچھا مختلف رائے. جی شکریہ 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 آپ کے کال کرنے کا. اور مشتاق صاحب, آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت امریکہ پہ ڈالی جا رہی ہے, یقیناً دنیا کا ایک سپر پاور ہے. اس سلسلے میں بتائیے, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں ایک کشیدگی پھیلی ہوئی ہے, ترکی اور روس کا خاص طور پہ جو جھگڑا ہے وہ شام میں مسئلے کو اور زیادہ پیچیدہ بنا دیتا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب کوئی مفاہمت ہوگی امریکہ اور روس کے بیچ, خاص طور پہ کیونکہ ترکی آپ جانتے ہیں ایک نیٹو کا جو ہے وہ ملک ہے اور اس نے روس کے طیارے کو گرایا تھا, تو ایسے میں کوئی مفاہمت کی راہ نکلے گی؟
جی میں نہیں سمجھتا کہ روس اور نیٹو میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے گی. پہلے ہمارا ارادہ خیال تھا کہ سنچری کے شروع میں کہ روس جو ہے وہ یورپین یونین کا ممبر بنے گا اور نیٹو جو ہوگی وہ ڈسمینٹل ہو جائے گی, کیونکہ اب کمیونسٹ یورپ نہیں رہا, صرف کیپٹلسٹ یورپ ایک یونٹ بن کے رہ گیا. لیکن چونکہ نیٹو کو ڈسممبر نہیں کیا گیا تو اب رشیا جو ہے وہ نیٹو پہ کنسنٹریٹ کرے گا, اسے ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کرے گا. اور یہ جو ترکی پہ پریشر ہے, یہ پریشر دراصل نیٹو فورسز پہ ہے, کیونکہ نیٹو کے اڈے ترکی میں ہے اور نیٹو کے جہاز جو ہیں وہ ترکی میں ہے اور نیٹو کی پلاننگ سٹاف وہاں پہ ہے. اور یہ جو ایریل بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے یہ بڑی کوآرڈینیٹڈ ہے. اب رشیا حت المقدور کوشش کرے گا کہ وہ ڈپلومیٹک چینل استعمال کرے اور کسی طرح نیٹو کا رول جو ہے وہ سیرین کرائسس سے ریڈیوس کرے یا کم کرے, یا وہ یہ ایگریمنٹ حاصل کرے کہ نیٹو فورسز جو ہیں وہ سیریا میں آپریٹ نہیں کریں گے اور رشیا کو اجازت ملے گی کہ وہ سیریا کی مدد کر سکے. میں نہیں سمجھتا کہ 6 مہینے یا سال میں نیٹو اور رشیا کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے.
ڈاکٹر ریحانہ لطیف, ہم اس سیگمنٹ کو سمیٹنا چاہتے ہیں لیکن چند الفاظ میں بتائیے کہ آپ دیکھتی ہیں کہ یورپ میں جس طرح کا اسلاموفوبیا ہے, مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بری رائے پائی جاتی ہے خاص طور پہ پیرس حملوں کے بعد, اس کا مقابلہ کیجئے امریکہ کے ساتھ.
پیرس میں جو ہوا ہے وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ ہے, تو لوگوں کو ڈر ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ کچھ نہ کچھ زیادہ خراب کریں گے, ہمارے حالات کو خراب کریں گے. میں نے بہت کافی آرٹیکلز پڑھے ہیں اس بارے میں کہ وہاں پہ اب فرینچ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی کسی طرح مسلمانوں کو ایک طرف رکھا جائے یا ان کو باہر ڈالا واپس بھیجا جائے. ان کے ڈر جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن ہوپ فلی وہاں پہ لبرلزم بھی بہت زیادہ ہے تو ہوپ فلی لوگ جو ہیں وہ سوچیں گے سمجھیں گے جب ذرا آثار کم ہوں گے اس تشدد کے جو ہوا ہے.
اور جیسے مشتاق صاحب نے کہا کہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ دنیا کے حالات کو ٹھیک کیا جائے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھیں نیو یارک میں سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر ریحانہ لطیف, اور اسلام آباد سے تھے مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کو سمیٹتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی